واقعہ آپ کے پیش نظر ہے, کل میں نے ذکر کیا تھا, آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ جڑ جائے. جب دیکھا حاکم شام نے کہ ہماری شکست قریب ہے, علی اور علی کی فوجیں ہمیں شکست پر شکست دیے جا رہی ہیں, تو ویاس جو ایک بڑا شاطر, بڑا شریف اور بڑا خبیث انسان تھا, جسے اور جس کے باپ کو پیغمبر اسلام نے مدینے سے نکال دیا تھا, جو مردود رسول تھا, مگر پیغمبر اسلام کے آگ بند ہونے کے بعد جس طرح جاہلیت کے سارے دروازے کھل گئے اور جن جن چیزوں کو پیغمبر اسلام نے شہر بدر کر دیا تھا وہ سب ایک ایک کر کے گھسنے لگے, اور پل کا کام دیا خلافت نے. خلافت وہ نظام ہے جو دو دماغوں نے مل کے بنایا تھا ولایت کے مقابلے میں. ولایت کے مقابلے میں تو عظیم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر طٰہٰ حسین ایک بہت جیت مفکر اور مصنف مصر کے گزرے ہیں, شیعہ نہیں تھے مگر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب لکھی ہے الفطرۃ الکبریٰ, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نظام خلافت اس سے پہلے نہ کبھی قائم ہوا تھا, نہ کسی کو اس کا تجربہ تھا, یہ نہ جمہوریت ہے, یہ نہ آمریت ہے, یہ نہ بادشاہت ہے, نہ چند انسانوں کی حکومت ہے, یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جسے دو بڑے دماغوں نے مل کے بنایا تھا, مگر افسوس اس کا ہے کہ وہ 30 سال سے زیادہ چل نہیں سکی. میں اسی وقت سوچا کہ 30 سال سے زیادہ نہ چل سکنے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ اس نظام میں یہ دم ہی نہیں تھا تو اس سے زیادہ زندہ رہے. تو عزیزان گرامی, یہ مروان بڑا شریف تھا. جب حاکم شام نے کہا کہ کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی کہ علی کا مقابلہ کیسے کیا جائے, تو اس نے کہا کہ نیزوں پر قرآن بلند کر دیجئے. نیزوں پر قرآن بلند ہو گئے. یہ جو قرآن بلند ہوا, یہ کیا اس کی معنویت بلند ہوئی یا مادیت؟ یہ اس کی مادیت تھی. قرآن کی مادیت ہے کاغذ, جلد, روشنائی و حروف, اور اس کی معنویت اس کا مفہوم ہے, اس کے ہدایات ہے, اس کے تعلیمات ہیں. جب پہلی مرتبہ آواز بلند کی گئی تھی حضرت کتاب اللہ, اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ کتاب کا نام لے کے اس کی مادیت کو بنیاد بنا کے اس کی معنویت کو پیچھے دھکیل دیا جائے. اس کی معنویت خود پیغمبر اسلام کا کردار تھا. علامہ اقبال نے بہت اچھا شعر کہا پیغمبر اسلام کی شان میں, اگر رسیدی تمام بول حدیث, قرآن ہو, حدیث ہو, مسجدیں ہو, ماتم ہو, مجلسیں ہو, نمازیں ہو, روزے ہو, جو کچھ بھی ہے, اگر مصطفیٰ کو الگ کر کے کی جائے تو وہ بول حدیث ہے. تو یہ ہمیشہ سے اس دشمنان اسلام کا طریقہ کار رہا ہے کہ مادیت کو اونچا اٹھاؤ تاکہ معنویت کو نقصان پہنچایا جا سکے. تو عزیز علی گرام, قرآن بلند ہو گیا, قرآن بلند ہو گیا تو مولائے متقیان نے بالکل اپنے اعصاب سے کہا جنگ جاری رکھو. اعصاب نے کہا آپ کیسے جنگ جاری رکھیں, یہ سامنے دیکھتے نہیں اللہ کی کتاب ہے, اگر ایک گر گئی تو ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی. مولا نے کہا یہ قرآن نہیں ہے, قرآن تو ہم ہیں, یہ قرآن کے خلاف اٹھایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معنویت کو نقصان پہنچانے والے ہمیشہ اس کی مادیت کو سامنے لاتے ہیں اور اس کی مادیت کو انداز کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی معنویت کو نقصان پہنچایا جائے. نقصان پہنچا لوگوں نے, حاضروں کے لیے جنگ سے. اور یہ بھی یاد رکھیے, کسی شریر آدمی کا کی شرارت اسی وقت کام دیتی ہے جب اس پر کوئی مقدس ہاتھ اس کی پشت کا پشت پناہ بن جائے. تنہا شرارت کام نہیں کر دیتی, کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتی جب تک اس کے پیچھے کوئی تقدس معاب نہ ہو. جنگ صفین بالکل فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی. ایک طرف یہ مروان تھا, دوسری طرف حضرت علی کی طرف ایک مقدس معاب تھے ابو موسیٰ اشعری. یہ بڑی تسبیح, یہ بڑی قبا, یہ بڑا ماما, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی، امام حسن، امام حسین، اہل بیت پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ حکم بنایا جائے حضرت مالک اشتر کو. مالک اشتر اونچا کپڑا پہنے ہوئے، پیروں میں مٹی لگی ہوئی، ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے بھری ہوئی، جنگ کر کے آ رہے ہیں. نہ کہیں تقدس مابی ہے، نہ کوئی بڑا ماما ہے، نہ لمبی قبا ہے، میدان جنگ سے آ رہے ہیں. قبا پہن کے میدان جنگ میں کوئی نہیں جا سکتا، جائے گا تو پھنس کے گر جائے گا. اور یہ بیٹھے ہوئے اپنے خیمے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں. حضرت علی کے ساتھیوں نے کہا کہ بس یہی، انہیں کو بنائیے حکم. اور وہ حکم بن گئے. نتیجہ ہوا کہ تاریخ کا رخ بالکل مڑ گیا. مڑ گیا تو اسے ایک نتیجہ نکلا کہ کسی شریر آدمی کو اسی وقت کامیابی حاصل ہوتی ہے جب اس کی پشت پر کوئی تقدس محاب آ جائے. اور یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو مصیبت بنتے ہیں. جی جانے کے اکیلے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اکیلے یہ کر سکتے ہیں. آپ تاریخ میں دیکھیں گے جہاں جہاں نقصان ہوا ہے، جہاں جہاں ملت کا نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، اسی بنیاد پر ہوا ہے. تو عزیزان کرامی، ایک ذرا اور بات آگے بڑھائیے کہ مادیت اور معنویت. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کربلا کا امام حسین کا روزہ ہے. یہ روزہ جو ہے، یہ جو نظر آتا ہے وہ اس کی مادیت ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی وہ اس کی معنویت ہے، وہ اس کی معنویت ہے. اب آپ بتائیے تھوڑی دیر غور کر کے کہ کربلا کی معنویت سے عراق والے زیادہ قریب ہیں یا لبنان والے؟ ایک سوال ہے، معنویت سے کون زیادہ قریب ہے؟ تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عراق والے جو ہیں وہ مادیت سے تو قریب ہے، مگر لبنان والے جو ہیں وہ معنویت سے قریب ہے. اور جب معنویت سے قریب ہے تو انہیں اس سے طاقت ملتی ہے. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ آدمی پہنچ کے بھی نہیں پہنچتا. ایک شعر سنا ہوگا آپ نے، میں نے سنایا ہوگا کہ محو طواف کربلا جلوہ گئے حسین کا تجھ کو پتا ہی کیا بھی، جلوہ گئے حسین کا تجھ کو پتا ہی کیا بھی، محو طواف کربلا دور ہے کربلا بھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں، مگر پہنچ کے بھی دور رہتے ہیں، پہنچ کے بھی دور رہتے ہیں. اچھا، تو یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ اگر معنویت ہے تو وہ اس کی مادیت بھی محسوس رہے گی، اگر معنویت نہیں ہے تو مادیت بھی محسوس نہیں رہے گی، مادیت بھی محسوس نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیے امام رضا علیہ السلام کا روزہ جہاں ہے، وہاں سب سے پہلے امام کے روزے سے پہلے روزہ بنا تھا ہارون رشید کا. ہارون رشید کا روزہ بنا تھا اور اچھا خاصا بنا تھا. بہت ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ تھا، وہ خلیفہ وقت تھا، بہت بڑی عمارت تھی. اس کے بعد امام کا روزہ بنا. تو ہارون رشید کے روزے کا آج پتا ہی نہیں ہے، کہاں کا فلوا اس کی ہڈیاں کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم. امام کا روزہ ویسے ہی مرض خاص عوام بنا ہوا ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ کیوں مٹ گیا؟ اس لیے مٹ گیا کہ وہ خالی خالی عمارت تھی، صرف مادیت ہی مادیت تھی، اس میں کوئی معنویت تھی ہی نہیں، اس میں کوئی معنویت تھی نہیں. امام حسین کا روزہ 18 مرتبہ منہدم کیا گیا ہے تاریخ میں، 18 مرتبہ اپنے اپنے دور میں، اور ہر مرتبہ جب منہدم ہوا دوبارہ اس سے بہتر تعمیر ہو گئی، اس سے بڑا روزہ بن گیا. گرو بھیج دیجیے محمد والے. یہ معنویت کو کوئی نہیں گرا سکتا، مادیت کو تو منہدم کیا جا سکتا ہے، مگر معنویت کو منہدم نہیں کیا جا سکتا. اس کی معنویت جو ہے وہ خوف خدا ہے، اس کی معنویت جو ہے اس میں زینب کے آنسو کام آئے ہیں، ان میں کلثوم کے آنسو کام آئے ہیں، اس میں فاطمہ کی دعائیں شامل ہیں، اس میں پیغمبر اسلام کی تمنائیں شامل ہیں، اسے کون منہدم کر سکتا ہے؟ اور عزیز علی گرامی، مادیت کو نقصان تو پہنچا سکتی ہے دنیا، مگر معنویت کو نہیں نقصان پہنچا سکتی. آئیے بقی میں آپ گئے ہوں گے جو حج کرنے گئے ہیں, اللہ نے جنہیں یہ توفیق دی ہے, نہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ معصوم عالم کا روضہ ڈھا دیا گیا, ان کا ساتھ اور ہمت جو ہے ہمارے چار امام ان کا بھی روضہ ڈھا دیا گیا, بس مٹی کا تھوڑا سا ڈھیر ہے اور بس ڈھا تو دیا, یہ ڈھا دیا کیا مادیت اس کی ڈھا دی گئی, معنویت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حج میں جو جاتے ہیں لوگ, وہ دیکھتے ہوں گے ہزاروں ہزار آدمی سامنے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, نگاہیں اس جگہ ٹکی ہوئی ہیں جہاں معصوم عالمین کی قبر ہے. یہ تبلا بجنا کیا دیکھ رہا ہے صبح سے شام تک, ہٹنے کا جی نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیت تو منہدم کر دی گئی مگر معنویت ویسے ہی محسوس ہے. محمد اب آپ نے سمجھ لیا کہ ہمیشہ معنویت کو نقصان پہنچانے کے لیے مادیت کو استعمال کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے. لہذا ہمیں یہ ہوش میں رہنا چاہیے کہ کہیں مادیت کے نام پہ ہمیں بے وقوف نہیں بنایا جا رہا ہے. ہم جس ملک میں ہم عام نے دیکھا ہے, آپ کو ایک اور بنا دیے اس پر چادر چڑھانا شروع کر دیجیے, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی, وہ بھی آئیں گے کہیں گے ہم بھی ایک چادر چڑھائیں گے. جتنے لیڈر ہیں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو چادر لے کے اجمیر شریف پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس پر چادر چڑھاتے ہیں اور ویسے ہی ہاتھ بند کے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں کسی نے توحید کا پرچم بلند کیا, رسالت کا پرچم بلند کیا, قانون شریعت کا پرچم بلند کیا, آپ سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, دنیا معنویت سے گھبراتی ہے, دنیا معنویت سے گھبراتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے پیش نظر ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس کی مادیت کیا ہے, اس کی مادیت کیا ہے, پتھر, سیدھے سیدھے کہیے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے جیسے سب عمارتیں ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کعبے کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے, اپنے سے منسوخ کر لیا ہے, اپنے سے منسوخ کر لیا ہے, اس لیے اس میں ایک جلال پیدا ہو گیا ہے, ایک جمال پیدا ہو گیا ہے. اس کے مقابلے میں عرب کے شیوخ کی بڑی بڑی عمارتیں چھوٹی نظر آتی ہیں. یہ چھوٹی سی عمارت معلوم ہوتا ہے کوئی سردار بیٹھا ہوا ہے, کوئی سردار بیٹھا ہوا ہے. اس کے دو دشمن تھے, اس کے دو دشمن تھے. ایک دشمن کعبے کی معنویت کو نقصان پہنچا رہا تھا اور دوسرا دشمن کعبے کی مادیت کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوا. کون؟ کفار و مشرکین جو تھے وہ کعبے کی معنویت کو نقصان پہنچا رہے تھے. کیسے؟ بت لا کے رکھ دیا تھا اس میں, بت خانہ تو نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے بنایا تھا, اس کا مقصد تھا طواف, اس کا مقصد تھا سجود, اس کا مقصد تھا عبادتیں, اس کا مقصد تھا صحیح, اس کا مقصد تھا حج, اس کا مقصد تھا اللہ کو یاد کرنا. اس میں بت لا کے رکھ دیے گئے, اس میں بت لا کے رکھ دیے گئے, یہ بھی کعبے کے دشمن, مگر کعبے کی مادیت کو دشمن نہیں ہے. بتوں کو بھی چومتے تھے اور کعبے کی دیواروں کو بھی چومتے تھے, ننگے ہو کے حج کرتے تھے, اس کی حفاظت بھی کرتے تھے, اور اگر کوئی متولی بن جاتا تھا تو وہ اپنے کو بہت بڑا قابل فخر انسان سمجھتا تھا. تمام خدمتیں بیٹھی ہوئی تھیں, یہ کعبے کی رکھوالی کریں گے اور کعبے کی یہ کریں گے اور کعبے کا حفاظت کریں گے اور آنے والوں کو پانی پلائیں گے یا کھانا کھلائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کعبے کی معنویت کے پوری طرح محافظ تھے, مگر بت رکھ دیا گیا تھا. کعبے کی معنویت جو ہے وہ زائل ہو گئی تھی, ظاہر ہو رہی تھی. اس کا دوسرا دشمن وہ ابرہا, دوسرا دشمن وہ ابرہا, وہ ہاتھی لے کے آیا, وہ کاہے کے لیے آیا, کعبے کی عمارتیں کو ڈھا دینے کے لیے آیا, یعنی وہ کعبے کی مادیت کا دشمن. یہ کفار و مشرکین کعبے کی معنویت کا دشمن, ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا, مگر ان کے مقابلے کے لیے ذوالفقار بھیجنی پڑی. ضرورت دے دیجیے محمد جو ہے وہ تو ان کے لیے اللہ نے چڑیوں کو بھیج دیا, جاؤ چڑیاں آئی, آنے کے بعد اتنی بڑی بڑی کنکریاں لیے ہوئے और लोगों के सरों पर गिराया और हाथियों के पर गिराया और सब भूसा बन के चढ़ाया हुआ भूसा कुरान के सूरे और आयतें गवाह है, आप उसे पढ़ लीजिए, सब भूसा हो गए। हाथी भी और हाथी वाले भी, काबे की इमारत बच गई, काबे की इमारत बच गई। और यहीं से एक बात समझ में आती है कि अगर कहा जाए पालने वाले तुझे इन चिड़ियों को भेज दिए, इनके दिमाग तो है नहीं, आकल तो है नहीं, अगर ये कंकड़ी तेरे घर पर गिरा देती तो जो हाल हाथियों का हुआ वही तेरे घर का होता, तो कुदरत जवाब देगी तुमने पहचाना नहीं, मेरी तरफ से जो भेजा जाता है चिड़िया हो या कोई भी हो, मच्छर हो जिसने नमरूद के लश्कर का खात्मा किया है, वही काम करेंगी जिसके लिए भेजे गए, ना गलती करती है ना खता करती है। तो मैंने कहा मुसलमानों कम से कम इन नवाबीलों से तब तो सबक ले लो कि उधर से आने वाली चिड़िया जब खता नहीं करती तो उधर से आने वाला नबी और इमाम कैसे खता करें। किंकरियों ने खात्मा कर दिया हाथियों का, और ये चिड़िया ये भी बता रही थी कि देख लो उधर की किंकरी में जब इतनी ताकत है, उधर की तलवार में कितनी ताकत होगी, पहले से होश में रहना, पहले से होश में रहना। तो अजीज आने ग्रामी खतरनाक दुश्मन जो है वो दुश्मन नहीं है जो मादियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, खतरनाक दुश्मन वो है जो मानवीयत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लिहाजा हमें उन दुश्मनों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। इस वक्त हमारी सबसे कीमती हमारी जिंदगी का सरमाया, हमारी कौम की जिंदगी का सरमाया, हमारी मिल्लत की जिंदगी का सरमाया, हमारे मजहब की जिंदगी का सरमाया, सबसे बड़ा सरमाया क्या है? अज़ाए हुसैन, अज़ादारी हुसैन। सबसे बड़ा सरमाया क्या है? अज़ादारी हुसैन। इसके भी दोनों दुश्मन होंगे, मानवियत के दुश्मन भी होंगे और मादियत के भी दुश्मन भी होंगे। हमें याद, हमें दोनों पर नजर रखना चाहिए। वो भी होंगे जो कहते होंगे ये आलम बिदात है, बंद करो इसे, फेंक दो इसे, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये जरीहे बिदात है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और वो भी होंगे जो कहेंगे इनकी बहुत बड़ी हैसियत है, यहाँ सजदा करना चाहिए, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को पुकारने की जरूरत नहीं है जब यहाँ आ गए, और जब यहाँ आ गए तो शरीयत का कानून कोई हैसियत नहीं रखता, दीन का कानून कोई हैसियत नहीं रखता, शरीयत को पीछे कर देंगे, इन्हें आगे कर देंगे। तो अजीज आने ग्रामी हमारी कौम मुकाबला करना है, दोनों का मुकाबला करना है, दोनों का। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मेरे एक मजमून पर एक साहब ने तकरीर की कि जिसको देखिए वो आजाद अली की इस्लाह के लिए खड़ा हो जाता है, जाइए मस्जिद की इस्लाह कीजिए, नमाजों की इस्लाह कीजिए, रोजों की इस्लाह कीजिए, आजादारी को छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा आजादारी को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमारी जिंदगी है, और जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उसका इस्तेमाल उतनी ही ज्यादा होता है, और उतने ही उसकी मानवीय को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा होते हैं। तो अजीज आने ग्रामी आजादारी की मादियत को नुकसान पहुंचाने वालों का हम मुकाबला पूरी कुव्वत से कर रहे हैं, और 1400 साल से वो हमें शिकस्त नहीं दे सके, हम उन्हें शिकस्त देते चले आ रहे हैं, हम उन्हें शिकस्त देते चले आ रहे हैं। ये नौजवान जो बैठे हुए हैं ये हुसैन के सिपाही हैं। ये कौन है? हुसैन के सिपाही हैं। सिपाही क्या करता है? हिफाजत करता है, दुश्मनों से मुकाबला करता है। हुसैन के दुश्मन 3 किस्म के, 4th किस्म कोई नहीं है। पहला दुश्मन जो इमाम हुसैन को शहीद कर देना चाहता था, यानी जान का दुश्मन था, पहला दुश्मन जान का दुश्मन था जो हुसैन को शहीद कर देना चाहता था। दूसरा दुश्मन नाम का दुश्मन, जो चाहता था हुसैन का नाम भी मिट जाए। और तीसरा दुश्मन हुसैन की मानवियत का दुश्मन, हुसैन के मकसद का दुश्मन, वो चाहता है कि हुसैन का मकसद मिट जाए, चाहे नाम बाकी रहे। तो 3 दुश्मन है, हमें तीनों से मुकाबला करना है। तो पहला दुश्मन जो जान का दुश्मन था, वो तो वासिले जहन्नम हो चुके करबला के बाद, मुख्तार की फौजों ने एक एक को चुन चुन के किसी को आग में डाल दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी को खोलते हुए तेल में सजा दे दी, वो सब दुनिया में भी सजा पा गए और आखिरत में वासिले जहन्नम हो गए। आपके निचले तबके में पड़े हुए हैं, उनसे हमें मुकाबला नहीं करना है। हाँ, उनसे मुकाबला करना है जो हुसैन के नाम के दुश्मन, वो ये चाहते हैं کہ وہ ساری چیزیں مل جائیں جس سے حسین کا نام زندہ ہے. ہماری یہ قوم کامیاب مقابلہ کرتی چلی آ رہی ہے, سال بھر وہ محنت کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, یہ مت کرو اور یہ مت کرو, یہ کرنے والا جو ہے اس پہ عذاب نازل ہوگا, اگر کہیں ایک قطرہ آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑا تو تمہارے مردے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے, بیچ میں کھڑے رہیں گے, اگر تعزیہ دیکھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, جتنے بچے پیدا ہوں گے سب بس یوں ہی ہوں گے, طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مگر جہاں محرم آیا ہمارے یہ نوجوان حسین حسین کر کے کھڑے ہوئے تو ماتم کی ہر صدا ان کے سارے مشن کو زمین میں دفن کر دیتی ہے, اور پھر جہاں یزید گیا تو وہیں پہنچ جاتا ہے. جس کی گود میں یزید پل کے سامنے آیا تھا, پیچھے کون کون تھا یہ نہیں معلوم, آپ لوگ جانتے ہیں, میں بحث نہیں چھوڑوں گا. کس نے وہ نظام بنایا کہ جس نے یزید جیسی شخصیت کو مسلمانوں کے سر پر لا کے کھڑا کر دیا؟ اور اتنا معلوم ہے کہ عصر عاشور کو امام حسین نے یزید کو نہیں قتل کیا, یزید کو تخت خلافت سے نہیں ہٹایا, یزید کو میں تخت خلافت کے اٹھا کے ذلت کے اس گڑھے میں ڈال دیا جہاں نمرود اور شداد اور فرعون اور قارون پڑے ہوئے تھے. نتیجے محمد والے محمد صحابیت کے لیے بہت بڑا حال بنایا مسلمانوں نے, کناٹے لمبے کانے اترے سب اسی کے اندر آتے چلے جائے اور سب کے ماتھے پر صحابیت کا لیبل لگا دیا جائے. چاہتے ہیں یزید کے ماتھے پر بھی صحابیت کا لیبل لگا دیا, اسے نکالے اس جنت سے. کتابیں لکھی گئیں, بہت سی کتابیں ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کتاب خلافت معاویہ یزید, بڑی مشہور ہوئی. اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یزید بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہے, اور یزید اور معاویہ کے زمانے میں ان دونوں کا نام جنہیں تو خطبے میں لیا جاتا تھا صلوات اور درود کے ساتھ عزیزان گرامی, اور مولا متقیان کا نام نہیں آتا تھا, حسن مصطفیٰ کا نام نہیں آتا تھا, مگر عصر عاشور کے بعد پھر یہ نام خطبہ جمعہ میں جگہ نہ پا سکا. یہ امام حسین نے اتنے نیچے ڈال دیا. تو مسلمان کوشش تو کرتے ہیں کسی صورت سے یزید کو نکال کے لائیں, اور پھر عزت کی جگہ کم سے کم اس لائن میں کھڑا کر دیں, صحابیت کی اس لائن میں کھڑا کر دیں. اس لائن میں جن کو کہتے ہیں کہ جتنے صحابی ہیں سب ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. میں نے ایک شعر کہا تھا, دیکھیے مرض سے اپنی پڑھ رہا ہوں اگر شعر ہی سنا دوں تو, میں نے ایک شعر کہا تھا کہ راستے اپنے اجالوں میں بنائے ہوتے, دوسروں کو بھی رہے راست پہ لائے ہوتے, سب صحابہ تھے ستارے تو ستارے کی طرح, درے معصوم ہے کون ہے ان پہ آئے ہوتے. ستارے ہیں تو ستاروں کا کام کرنا چاہیے, ستاروں کا کام کیا ہے؟ آسمان سے تیرے سیدہ پہ آگے, اور جو یہاں نہیں آیا وہ کتنا بار بھی ستارہ ہو لیکن ہم اسے ہدایت کا ستارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے کے لیے تو عزیز علی گرامی ہماری سب سے بڑی بڑا سرمایہ, ہماری سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ یہی عزاداری ہے, یہی عزاداری ہے, اور ہمیں پورے ہوش اور حواس سے اپنی عزاداری کی حفاظت کرنا چاہیے. اگر یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی, اس کا رشتہ چھوٹ گیا, تو عزیزان گرامی پھر ہمارا ہماری کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہوگی, ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور ہم اسی دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے. تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اور جب حفاظت کرنی ہے ہمیں اس کی, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں اس کی معنویت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے, کہیں اس کی معنویت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے, ہم ہمیشہ معصومین علیہ السلام کی زندگی پر نظر رکھیں اور دیکھتے رہیں کہ عزاداری ہمارے
ہمارے معصومین نے کیسے کی ہے اور ہمیں کیا بتایا ہے. ایسے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو معصوم انجام نہیں دیتا مگر ہمیں حکم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم نے کیا ہے ہم وہی کریں گے. جو یہ دوسروں کا نظریہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا ہے ہم وہی کریں گے, جو رسول اللہ نے کیا ہے ہم وہی کریں گے, دوسروں کا نظریہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بہت سے کام ہمارے لیے ضروری ہیں, معصومین کے لیے نہیں ضروری ہیں. معصومین کے لیے جائز ہی نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے. مگر ہم اگر جیسے بھول جائیں گے تو سجدے سو کریں گے. اب اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم سجدے سو اس وقت تک نہ کریں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں کہ حضرت علی نے کیسے سجدے سو کیا ہے, یا امام حسن نے کیسے سجدے سو کیا ہے, یا امام حسین نے کیسے سجدے سو کیا ہے, تو عزیز علی گرامی یہ عقل کی بات نہیں ہے, یہ پاگل پن اور دیوانگی ہے. جہاں سو ہے ہی نہیں وہ سجدے سو کیوں کرے گا, وہ سجدے سو کیوں کرے گا. ہم نماز احتیاط پڑھتے ہیں, اگر بھول گئے تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت تو نماز احتیاط پڑھ لیتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ نماز احتیاط نے کیسے پڑھی تھی, رسول اللہ نے کیسی پڑھی تھی, کوئی بتاؤ, ویسے ہم بھی پڑھیں گے. تو وہاں نماز احتیاط کہاں, وہاں نماز احتیاط کہاں. جو سوتا ہے تو اس طرح سے کہ فرشتے مدو سنا رات بھر کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی قسمت بیدار ہو جاتی ہے وہاں, یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام نے کہا کیا ہے. اور یقیناً امام نے زندگی کے کسی گوشے کو چھوڑا نہیں ہے. امام 11 امام جو ہیں ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تشنا رہ گئی ہو اور ہمیں مزید غور کرنا پڑے, سوچنا پڑے. امام نے سب کچھ حل کر دیا ہے, تو ہمیں امام پہ نظر رکھنی چاہیے. دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحبیوں کو رسول اللہ نے دیا ہے وہ کریں گے. اچھا ایک لطیفہ سن لیجیے, تاکہ آپ لوگ ذرا یہ بچے ہیں خوش ہو جائیں, نوجوان لطیفہ نہیں. واقعہ ایک صاحب میرے دوست ہے, میں ان کے یہاں گیا, جا کے بیٹھ گیا. اتنے میں ان کے ایک پیر جی آئے. یہ پیر جی اور اس ٹائپ کی جتنی چیزیں بنی ہیں یہ سب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہیں. پیر جی کیا ان کے مولانا تھے, سر منڈا ہوا, اس کے اوپر ایک ٹوپی چپکی ہوئی, طالبانی ٹوپی دیکھا ہے نا آپ نے, چپکی ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کرتا اتنا لمبا کہ جس کو ہمارے یہاں ایک ذاکر کر کہتے تھے کہ بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا, چھوٹے بھائی کا پائجامہ, پائجامہ بالکل یہاں تک, اور ایک ٹیڑھا میڑا جوتا, اور ایسے ایسے ٹیڑھی لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے, گلے میں قرآن لٹکائے ہوئے, اس طرف موچھ اس طرح منڈی ہوئی جیسے اگی ہی نہ ہو, داڑھی اس طرح بڑھی ہوئی کہ اگر رفع حاجت کی ضرورت پڑ جائے تو اسے بغل میں دبانا پڑے گا نظر سے بچانے کے لیے. آگے بیٹھ گئے وہ اپنا بات کرتے رہے. کچھ کتاب وتاب کی بات تھی, آدمی عالم تھے. جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے دوست سے بھی تکلیف تھی, میں نے کہا بھائی کون تھے, کہ بہت مولانا ہے, آتے رہتے ہیں ہمارے, بہت قابل احترام مولانا ہے. ہم نے کہا تصویر مل جائے تو ہم ذرا کام بن جائے, کہ کیا کرو گے. ہم نے کہا بچے بہت شرارت کرتے ہیں, ان کو ڈرائیں گے اس سے. کہنے لگے آپ مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ ٹوپی کھجور کی تھی, ٹوپی سلی کھجور کی بنی ہوئی, کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی ٹوپی تھی. ہم نے کہا یہ ٹوپی, یہ اتنی لمبی داڑھی, یہ موچھیں منڈی ہوئی, اتنا لمبا کرتا, یہ جو بنے ہوئے تھے ہم انڈک, یہ کیوں؟ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں, یہ سنت کی پیروی کرتے ہیں, سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں, اور رسول کی سنت کی پیروی کرنا بہت ثواب ہے. ہم نے کہا تو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے جو ہیں زمین پر کارٹون بن کے زندہ رہیں. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. محمد والے اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کارٹون بن کے زمین پر زندہ رہیں. یہ کیا ہے؟ تو عزیز علی گرامی ایک فکر کا یہ بھی طریقہ ہے, جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ ہم کریں گے, جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ ہم کریں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے کیا ہے. مثلا وہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں, کبھی جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے, مگر اگر ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم بھی جہاز پہ نہیں بیٹھیں گے, اونٹی پر ہمیشہ سفر کریں گے, تو اونٹ پہ بیٹھ کے کوئی یہاں کا نارا نہیں آ سکتا پاکستان سے, اور اسلام وہی عرب میں رہ گیا ہوتا.
اسلام نہیں عرب کے ریگزاروں میں چکر کھاتا ہوتا اگر سنت کا یہ مفہوم ہوتا. سنت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں. سنت کا مفہوم یہ ہے کہ معصومین نے جو کہہ دیا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے دیکھو ایسے ہی تم بھی کرو, اور جو میں حکم دے رہا ہوں وہ تم کرو. اطاعت میں دونوں لفظ شامل ہیں, اطاعت میں دونوں لفظ شامل ہیں. اطاعت اللہ کی بھی کرنا ہے, معصومین کی کرنا ہے. معصومین کی اطاعت بھی کرنا ہے, اتباع بھی کرنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اتباع نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا اتباع کوئی کر ہی نہیں سکتا, اتباع انسان ہمیشہ انسان کا کرے گا. تو ہمارے معصومین میں سید سجاد سے لے کے گیارہویں امام تک جن کی آج شہادت کی تعریف ہے, سب نے عزاداری کی ہے, سب نے عزاداری کی ہے. ہم بھی عزاداری کر رہے ہیں. عزاداری کرنے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم عزاداری کا سبق کربلا سے لیں گے تو یہ صحیح فکر نہیں ہے عزیزان گرامی. اس لیے کہ ہم کربلا کو حسین نے بنائی, ہم کربلا کی یاد منا رہے ہیں, کربلا نہیں منا رہے ہیں. تو ہمیں کربلا سے سبق نہیں ملے گا کہ امام حسین نے کیا کیا وہ ہم بھی کریں گے, حضرت عباس نے کیا 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 وہ ہم کریں گے, دس محرم کو حضرت علی اکبر نے کیا کیا وہ ہم کریں گے, دس محرم کو حضرت زینب نے کیا کیا وہ ہم کریں گے. یہ فکر صحیح نہیں ہے عزیزان گرامی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کربلا عالم وجود میں لائی جا رہی تھی. جب ایسا کوئی وقت آ جائے گا کہ ہمیں بھی کربلا کو عالم وجود میں لانا پڑ جائے تو اپنے اندر اتنا حوصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ہماری نگاہیں کربلا پہ ہوں گی, کربلا کے میدان پہ ہوں گی, اور تین دن کے بھوکے پیاسوں نے جو کیا ہے وہ ہم کریں گے. لیکن یہ عزاداری جو ہے یہ کربلا ہم نہیں عالم وجود میں لا رہے ہیں, ہم کربلا کی یاد بنا رہے ہیں کہ دنیا کربلا کو بھولنے نہ پائے. اور جب تک کربلا یاد رہے گی اسلام زندہ رہے گا, دین زندہ رہے گا, اللہ کا مذہب زندہ رہے گا عزیزان گرامی. تو ہم کربلا کی یاد بنا رہے ہیں تو ہمیں کربلا سے سبق نہیں ملے گا, کربلا کے بعد سید سجاد سے سبق ملے گا, محمد بابر سے سبق ملے گا, جعفر صادق سے سبق ملے گا, موسیٰ قاسم سے سبق ملے گا, علی رضا سے سبق ملے گا, محمد تقی سے سبق ملے گا, حسن عسکری علی نقی سے سبق ملے گا, حسن عسکری سے سبق ملے گا. امام زمانہ سے سبق نہیں ملے گا. میں اتنی باتیں کہہ دی مگر بہت کچھ کہنا تھا عزیزان گرامی. آج ہمارے گیارہویں امام کی شہادت ہے. کربلا میں امام حسین نے اپنا گھر لٹایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں تھیں, نماز کی معنویت ختم ہو رہی تھی. روزے تھے, روزے کی معنویت تباہ کی جا رہی تھی. کعبہ تھا, کعبے کی معنویت ختم ہو رہی تھی. لوگ ایک تفریح گاہ بنائے ہوئے تھے. اسی طرح سے جتنی چیزیں تھیں دین کی سب کی روح نکل رہی تھی. حسین کربلا میں آ گئے اور حسین نے کربلا میں اسلام کو زندگی دے دی. اور اب اس کے بعد ہمارے آئمہ جو تھے اس کی زندگی کی حفاظت کرتے رہے. حفاظت نہ کرتے تو انہیں زہر کیوں دیا جاتا؟ زہر دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دشمن وہی تھا اور وہی کھڑا ہوا تھا, وہی کھڑا ہوا تھا. مگر کربلا نے دشمن کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب ہمارے آئمہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے میں بھی کسی کی ہمت نہیں تھی. جانتے تھے کہ ہمارے لیے اتنے ہی نقصان دہ یہ بھی ہیں جتنے امام حسین تھے, مگر امام حسین کی طرح سے جانتے تھے اب ہم شہید نہیں کر سکتے, اب تلوار کام نہیں دے گی. لہذا دھوکے سے زہر دیا جا رہا تھا. ہمارے سارے امام ائمہ معصومین کو امام حسین کے بعد زہر لگا دیا گیا. سید سجاد کو زہر دیا گیا, محمد باقر کو زہر دیا گیا, امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا, موسیٰ قاسم کو زہر دیا گیا, علی رضا کو زہر دیا گیا. اور آج ہم جس امام یاد منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام. دور کے جو امام کے چاہنے والے تھے انہوں نے منایا انہوں نے غم, مگر جس نے بھی منایا وہ غم حسین منایا. اس لیے کہ کوئی بھی غم ہو ہمیں کربلا یاد آتی ہے. معصومین نے بھی کہا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کر دیا شہید کر دیا جاؤں تو تین دن میرے جد حسین کا ماتم کروا. تو کسی امام کی شہادت ہوتی تھی ماتم حسین کا ہوتا تھا, اور آج بھی ہمارے اوپر کوئی غم پڑتا ہے تو ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں, کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں. امام ہمارے گیارہویں امام دنیا سے رخصت ہوئے, ظاہر ہے براہ راست اس غم کے وارث ہمارے امام تھے جن کی امامت آج بھی قائم ہے, حضرت ولی اصل حضرت حجت. ہمیں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرنی ہے, صرف ان کے والد بزرگوار کی تعزیت نہیں بلکہ کربلا کی بھی تعزیت پیش کرنی ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا, آپ گھر میں آئے, حجرے میں تشریف لے گئے, جہاں تھے وہاں امام ہمارے امام یعنی ہمارے موجودہ امام ولی اصل موجود نہیں تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے جانے امام نے دین کی حفاظت کی, ہر امام نے دین کی حفاظت کی. جب آپ غور کریں گے ان کی زندگی پر, ان کی سیرت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جہاں جیسی ضرورت تھی اسی طرح سے حفاظت کی اس کی, تو دین کی حفاظت کی. امام نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کیا. اس کے بعد غیبت ہونے والی تھی اور لوگوں کو عادی کیا کہ وہ امام کے بغیر بھی امام سے جڑے رہیں, لہذا اس کے لیے سب سے بڑا کارنامہ ہمارے گیارہویں امام کا یہ ہے کہ انہوں نے نوابین اربعہ کے کردار کو ڈھالا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے, یہ چار نوابین جو تھے جو غیبت صغرا میں مومنین اور امام کے درمیان رابطے کی حیثیت رکھتے تھے, یہ کوئی معمولی کردار کے آدمی نہیں تھے, مگر اس میں نہ محدث تھے نہ مفسر تھے نہ اس عام میں جنہیں مولانا کہا جاتا ہے علامہ کہا جاتا ہے, گمنام لوگ تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو علم میں تقویٰ میں مشہور تھے مگر ان کو نیابت نہیں ملی. ایک ایسے ہی بہت جیر عالم دین تھے, ایک صاحب نے کہا آپ امام سے اتنے قریب تھے مگر نیابت میں آپ کا نام نہیں آیا. تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جنہیں نیابت ملی ہے وہ علم و یقین اور ایمان میں مجھ سے کئی درجے آتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ان میں ان کے بھتیجے کو نیابت ملی تھی, کہ جنہیں ملی ہے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مگر وہ اپنے امام کے راز کو ظاہر نہیں کریں گے, ضائع نہیں کریں گے امام کی امانت کو. اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے. تو اس لیے یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بنایا ہے, انہیں بنایا یہ کردار ڈھالے جو لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کیے ہوئے تھے. اور جب یہ سلسلہ نوابین اربعہ کا ختم ہونے لگا تو امام نے آخری نائب سے یہ کہا میرے شیعوں سے کہہ دینا اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے اور غیبت کبریٰ میں تمہاری رہنمائی کے لیے میرے ہمارے حدیثوں کے وہ عالم ہوں گے, وہ فقہا ہوں گے, امام نے عالم کا لفظ بھی استعمال کیا, وہ فقہا ہوں گے جو عادل ہوں, جو بے نفس ہوں, یعنی نفس پرستی نہ ہو, خود پرستی ان کے اندر نہ ہو, عادل ہو, اپنے عادل سے ہٹنے والے نہ ہو, اور خوف خدا ہو ان کے اندر. اب عزیزان گرامی اگر یہ تین صفتیں کسی ایک انسان میں جمع ہو جائے کہ وہ فقی بھی ہو, عادل بھی ہو, خوف خدا بھی اس کے اندر ہو, اور نفس پرست نہ ہو, خود پرست نہ ہو, تو وہ اگر ہمیں حق کی دعوت دیتا ہے تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ حق حرف حق جو بھی بلند کرے اس کی حمایت کرو, اس کا ساتھ دو. خواہ یہ ساتھ دینا تمہارے والدین کے خلاف ہو, تمہارے بھائی کے خلاف ہو, تمہارے خاندان کے خلاف ہو, تمہاری قوم کے خلاف ہو. اگر ہم نے ساتھ نہ دیا, کوئی ایسا فرد آ گیا, میں نہیں کہتا کہ ایسا فرد ہے ہمارے سامنے, آپ خود سمجھیے, لیکن اگر آ گیا تو ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, وہ ہمارے شہر میں نہیں ہے, ہم ان سے کیسے رابطہ قائم کریں گے, ہم ان سے کیسے رابطہ قائم کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے ہم اپنے امام سے بھی رابطہ نہیں قائم کر سکتے اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ نظارے کہاں ہیں, کس ملک میں ہیں, ہم ان سے رابطہ کیسے قائم کریں گے. اور کسی امام کے لیے بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ہم ان سے کیسے رابطہ قائم کریں. خود پیغمبر کے لیے کہہ سکتا ہے پیغمبر نہیں ہے ہمارے سامنے, ہم کیسے رابطہ قائم کریں. عزیزان گرامی, رابطے کے لیے عقل چاہیے, رابطے کے لیے علم چاہیے, اور عقل وہ چاہیے جو صاف ہو. کبھی کبھی بات بڑی سامنے کی ہوتی ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ پتا نہیں کتنی دیر میں نے تقریر کی, میں نے دیکھا نہیں, ایک گھنٹہ ہو گیا کیا؟
نہیں, 45 منٹ,
5 منٹ اور جلدی سن لیجیے. تو عزیزان گرامی, بات جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کے, سیدھی سیدھی بات, اس کا سبب ایک ہوتا ہے, اس کے دماغ میں میل جم جاتا ہے. آپ کہیں گے تو آپ نے عجیب بات کہی, قرآن یہی کہتا ہے. دیکھیں پیغمبر اسلام کی ذمہ داری کیا تھی, عزت کی ہم کوئی بول لیں محمل کتابوں والے حکمہ, لوگوں کا تزکیہ کرو اور اس کے بعد پھر تعلیم دو. اس لیے کہ اگر دماغ میں میل جمی ہوئی ہے تو تعلیم جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتی اس کے دماغ پر, روشنی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. دماغ میں تو محل جمع ہوا ہے, جب تک محل صاف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے تزکیہ ضروری ہے تعلیم سے پہلے, بغیر تزکیے کے تعلیم کا عمل بالکل بیکار ہے, وہ ہی نہیں سکتا. اس قدرت کے بعد عزت کی ہم 40 سال تک پیغمبر خاموش نہیں رہے, ہم کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے, لوگوں کے دماغ میں جو میل جمع تھا وہ صاف کر رہے تھے. اور میل جب صاف ہو گیا تو جس کے جتنا صاف ہوا, حضرت ابوذر غفاری آئے, ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پر نظر ڈالی, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بالکل صاف ہو گیا تھا. سیدھے سیدھے لائٹ پہنچ گئی, سیدھے سیدھے لائٹ پہنچ گئی. بہت سے ایسے تھے کہ 2-4-6 مہینے لگا دیے, بہت سے ایسے تھے 2 سال لگا دیے. ایک صاحب ایسے تھے انہوں نے کہا کہ میں پیغمبر کو آج قتل کر کے رہوں گا, تلوار لے کے پہنچ گئے, دیکھا پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ایک آیت دماغ سے ٹکرائی. کہتے ہیں کہ دماغ کا تزکیہ ہو گیا, دماغ کا تزکیہ ہو گیا, ہوا یا نہیں ہوا یہ بحث بیکار ہے اس وقت, مگر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کا دماغ جتنا صاف ہو جائے. اور اگر دماغ صاف نہیں ہوتا, دماغ میں محل جمتا کیسے؟ عزیزان گرامی دیکھیے, دو تاروں کے درمیان جب کاربن آ جاتا ہے تو لائٹ نہیں آتی, ہے نا؟ تار ہے, بلب ہے, سب کچھ ہے, بجلی ہے, مگر بیچ میں کاربن آ گیا ہے, اب لائٹ نہیں آ رہی ہے. تو جب تک کاربن ہٹا نہیں دیا جائے گا, صاف نہیں کر دیا جائے گا, اس وقت تک لائٹ نہیں آئے گی. جہاں کاربن ہٹا لائٹ آنا شروع ہو گئی. تو عزیزان گرامی, اللہ اور بندے کا رابطہ جہاں تو میل جمتا کیسے, کاربن جمتا کیسے, جہاں تار ڈھیلا ہوگا, جہاں تار ڈھیلا ہوگا. اللہ اور بندے کا جو تار ہے اگر پکا جڑا ہوا ہے تو لائٹ آتی رہے گی, ہر بات سمجھ میں آتی رہے گی. اور اگر کہیں کمزور ہوا, عبد و معبود کا رشتہ, مالک و مملوک کا رشتہ, رازق اور مرزوق کا رشتہ کہیں کمزور ہوا, کاربن جمع, اب کاربن جمع تو کوئی تزکیہ کرنے والا چاہیے. عزیزان گرامی, وہ تو تزکیہ کر ہی نہیں سکتا جس کے ہاں خود ہی مائل جمع ہوا ہے, تزکیہ کرنے کے لیے وہی چاہیے. اس لیے کہ تزکیہ نہ کتاب سے ہوتا ہے, نہ علم سے ہوتا ہے, نہ تقریر سے ہوتا ہے, تزکیہ تو کردار سے ہوتا ہے. عزیزان گرامی, کتاب کی تعلیم تو کوئی بھی دے سکتا ہے, مگر تزکیہ صاحب کردار ہی کر سکتا ہے. تزکیہ صاحب کردار ہی, اگر تزکیہ نہیں ہوا تو آپ سمجھ میں نہیں آئے گا. کبھی کبھی آپ کہیں 2-2-4 ہوتا ہے, وہ کہیں گے نہیں 5 ہو سکتا ہے. اب آپ کیا کر لیں گے, اب آپ کیا کر لیں گے جب تک, اور اگر میل جمع ہوا ہے اور اس میں زبردستی آپ نے تعلیم دے دی تو ویسے ہی ہوگا جیسے ایک بہت کھائے ہوئے آدمی کو آپ نے مزید پھر کھلا دیا تھا اس کے. اگر علم تعلیم دے لیے تو پہلے دماغ کو خالی تو کیجیے, جو کچھ بھرا ہوا اس میں. اچھا, بھرا ہوا جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, خالی دماغ اگر ہے تو کوئی پریشان کوئی بات نہیں ہے. خالی دماغ یعنی جہل بسیط کا شکار ہے, جو بتائیے گا مانتا چلا جائے گا, اس پہلے سے کچھ ہے ہی نہیں اس کے دماغ میں. مگر ایک چیز ہوتی ہے جہل مرکب, جہل مرکب اسے کہتے ہیں کہ آدمی بہت کچھ جانتا ہے مگر سب غلط جانتا, بہت کچھ جانتا ہے مگر
سب غلط جانتا ہے. اب ان کو جہاں آپ نے بتانا شروع کیا تو جگہ تو ہے نہیں, وہ پھینکتے جائیں گے پھینکتے جائیں گے. اگر زبردستی آپ نے ٹھوس دیا تو دماغی بدہضمی ہو جائے گی. اب جب دماغی بدہضمی ہو گئی تو دماغی بدہضمی ہو گئی تو علمی قائم کرنا شروع کر دے گا. اب چاہے منبر پہ قائم کر دے, چاہے گزرنے پہ کر دے, چاہے فرش پہ کر دے, وہ کہیں نہیں رکے گا, علمی قائم کرتا چلا جائے گا. لہذا تزکیہ بہت بڑا کام ہے, اور تزکیے کے لیے یہ غم حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ آنسو جو ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں. میں نے اپنی بات ختم کی اور میں بڑی عرصے کی خدمت میں اپنے شعروں کا نظرانہ پیش کر دوں, اس لیے کہ ہر غم کے وہی بارش ہیں. اور آج امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اسی تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, امام ان کے وارث ہیں. پہلے میں پیش کر دوں, ایک روز یہ مندر بدلے گا, ایک دن یہ چمن لہرائے گا. ایک روز یہ مندر بدلے گا, ایک دن یہ چمن لہرائے گا. یہ دھرتی سونا ابھرے گی, یہ چرخ گہر برسائے گا. ایک دن یہ نظام شمس و قمر خود ظالم کو رلوائے گا. ایک دن یہ نظام ظلم و جفا خود ظالم کو رلوائے گا. خنجر کا کلیجہ کانپے گا, تلوار کا سر ٹکرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. ایک روز جو تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے, کس کی ہے ہوا کس کا ہے, خلا رزم مہو اختر کس کا ہے, کس کا ہے تسلط صحرا پر, میں کس کا ہے تسلط صحرا پر, گلشن میں گلے تر کس کا ہے, ارے پانی پہ مسلح بچھنے دو تب کہنا سمندر کس کا ہے. جب اپنا سفینہ ابھرے گا طوفاں کا جگر تھرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. یورپ کی زمین تھراتی ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. اے وادیِ نشتِ راہزنوں, کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو, کیوں بھیک میں مانگ کے لائے ہو, اس طاقت پر اتراتے ہو, نیما کا خون بہاتے ہو, ایما کا رقص مٹاتے ہو, کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر غلاتے ہو. ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا. رشتی کی عبادت کیا ہوگی, ارے فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی, تلوار کی طاقت کیا ہوگی, نائب کی جب اتنی حیبت ہے, آقا کی جلالت کیا ہوگی, اس تخت کی حالت کیا ہوگی, اس تاج کی دلکت کیا ہوگی. جو دور علی کا وارث ہے کون سا بلا ٹکرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. بس بھگوان نے بدلوں آئیے اس امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کریں. روایت کہتی ہے کہ جب امام کا آخری وقت آیا, ایک مرتبہ اصحاب نے وہ اس حجرے کا دروازہ کھولا جس میں امام لیٹے ہوئے تھے. دو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جنازہ تیار ہے اور جنازے کے کنارے سرانے ایک اسی بچہ اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجمع آگے بڑھا, امام کا جنازہ لا کے رکھا گیا جماعت کے لیے, نماز جنازہ کے لیے بہت بڑا مجمع آ گیا. اس لیے کہ زہر دینے والے خود ماتم کرتے ہوئے آتے تھے, خود روتے تھے دکھانے کے لیے دنیا کو, وہ بھی آ گئے. اب نماز پڑھانے کے لیے کوئی سامنے نہیں. آپ کے بھائی حضرت جعفر, جنہیں جعفر عذاب بھی کہا جاتا تھا اور جعفر طواب کہا جاتا ہے, وہ آگے کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. جب کھڑے ہو گئے اور پیچھے تمام لوگ تیار ہو گئے, ایک مرتبہ وہی شہزادہ جو جنازے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ کسی طرف سے نکلے اور آ کے کہنے لگے, چچا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, یہ آپ کا منصب نہیں ہے. ہٹ گئے, امام کھڑے ہو گئے, نماز پڑھائی, نماز ختم ہوئی, لوگوں نے دیکھا امام کہیں نظر نہیں آئے. میں کہوں گا زمانے کے امام, ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں, آپ کے والد بزرگوار کی
मगर साथ ही साथ ये जरूर अर्ज करते हैं हमारे हम हमारे आपा आपने अपने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई उन्हें गुस्ल भी दिया उन्हें कफन भी पहनाया उनका जनाजा भी तैयार किया ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि जब कब्र में उतारे गए आप मौजूद रहे होंगे लोगों की निगाहों से ओझल थे मगर अल्लाह अल्लाह हम उस कर्बला की ताजियत आपके खिदमत में पेश करते हैं जहाँ बेटा मौजूद था और बाप का जनाजा न उठा बेटा मौजूद था बाप का जनाजा न उठा सैयद सज्जाद रो के कहते थे ताब इस दर्द की मालिक मेरे लाऊं कैसे हथकड़ी हाथों में है कब्र बनाऊं कैसे तन्हा हूं इतने जनाजों को उठाऊं कैसे जाने क्यों असर के हंगाम कयामत न उठी बेटा मौजूद था और बाप की मैयत न उठी बाप की मैयत न उठी बस तो वारा ने मजलूम कर्बला आपको याद आ गई कर्बला याद आ गई मैं चाहता हूँ कि आपको लेकर जरा मदीने चलूं इसलिए कहते हैं कि अय्याम अदा का ये आखिरी दिन है कहते हैं अय्याम अदा का आखिरी दिन है मगर इसे याद रखिए अय्याम अदा का आखिरी दिन हमारे लिए है ज़ैनब के लिए तो अय्याम अदा का पहला दिन है ज़ैनब के लिए अय्याम अदा का पहला दिन है क्यों ज़ैनब रोई कबा बताएगी आशूर को घर उजड़ गया पूरा दिन गुजर गया ज़ैनब को किसी ने रोते हुए नहीं देखा कभी उस लाश पे कभी उस लाश पे कभी उस बीबी के पास कभी उस यतीम को बचा रही है कभी उस बच्चे की हिफाजत कर रही है आशूर का दिन गुजर गया ज़ैनब को किसी ने रोते नहीं देखा ग्यारह मुहर्रम आई शाम गरीमा आई ज़ैनब रोए कि बच्चों की हिफाजत करें कि दिलाया फिरें ज़ैनब पहरा दे रही है शाम गरीबा गुजर गई ज़ैनब को रोते हुए किसी ने नहीं देखा ग्यारह मुहर्रम आई अभी काफिला कूफे पहुंचा ये तो देखा तारीफ की निगाहों ने कि ज़ैनब तकरीर करने के लिए जैसे ही सर उठाया ज़ैनब ने ऐसा लगा कि सारा कूफा अपना सर पीट रहा है अपना सर पटक रहा है घोड़े की आवाज बुलंद हुई मगर ज़ैनब की आंखों से आंसू टपकते हुए किसी ने नहीं देखा सैयद सज्जाद तड़प रहा है आगे बढ़े कहा कि अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है अब खामोश हो जाइए वरना लोग अपनी जाने दे देंगे ज़ैनब खामोश हो गई मगर ज़ैनब जहाँ जा रही है रुलाते हुए जा रही है शाम के दरबार में पहुंची हाथ बंधे हुए हैं पांव बंधे हुए हैं गला बंधा हुआ है मगर ज़ैनब को रोते हुए नहीं देखा चेहरे पर वही जलाल है जो अली के चेहरे पर था वही इस्मत के नखूश है जो माँ के चेहरे पर थे मुनि यजीद की तरफ देखा कहा यजीद तेरे अजदाद की हड्डियां कब्रों में सुलग रही होंगी तू चाहता है हमारा नाम मिट जाए तो क्या मत तक हमारे नाम को मिटा नहीं सकता इस लहजे में वो बीबी तो गुफ्तगू कर ही नहीं सकती जिसका घर उजड़ गया हो बस वो वाला ने मजलूम ज़ैनब वहां नहीं रोई कैद खाने में पहुंच गई आप कहेंगे कि ज़ैनब रोई होगी याद रखिए घर का बुजुर्ग जो होता है अगर कोई मुसीबत पड़ती है कोई मौत हो जाती है तो बुजुर्ग नहीं रोता इसलिए कि अगर वो रोएगा तो जो छोटे हैं उनको समझाएगा इस पूरे काफिले में ज़ैनब सबकी बुजुर्ग थी ज़ैनब तो यही देखा करती थी कि सकीना रो रही है तो तड़पे पहुंच गई तुम मेरा बाप अली अकबर को याद कर रही है तड़पे पहुंच गई सैयद सज्जाद रो रहे हैं तड़पे पहुंच गई ज़ैनब कोई रोता था पहुंच जाती थी अगर खुद रोती तो दूसरों को चुपकौन कराता अलबत्ता जब हुक्म रिहाई हुआ ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा कि बेटा मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी अपने भाई का गम मनाऊंगी यजीद ने एक मकान खाली करवा दिया ज़ैनब वहां पहुंच गई सैयद सज्जाद गए शाम की औरतों को इत्तला दी औरतें आके जमा हो गई उधर ज़ैनब ने कहलवाया तुम्हारे शहीदों का सर भेज दिया जाए सर आ गया उस मकान में अब ज़ैनब तकरीर करने के लिए मजलिस पढ़ने के लिए खड़ी हो गई मजलिस पढ़ रही है ज़ैनब रो नहीं रही है लोगों को रुला रही औरतें मातम कर रही है शाम की औरतें और ज़ैनब बयान कर रही है हुसैन का सर आया कहा ये मेरे माँ जाए का सर है जिसे तीन दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया वो सर तुम
अली असर का नन्हा सा सर आया, कहा ये इस माँ का सर है, इसकी गोदी माँ ये बैठी हुई है, उम्र रबाब रो रही है। अली असर का सर लिया, नुकसानों पर नुकसान रखा, रोना शुरू कर दिया। हाँ सकीना नहीं थी, सकीना नहीं थी, वरना हुसैन का सर इस बच्ची को गहनत दे देती। जो सर आया जैनब ने किसी न किसी के हवाले किया, जैनब ने किसी न किसी का हवाले किया। जब तकरीर खत्म हो गई और शाम की औरतें जी भर के रो चुकी, तो एक मरतबा तड़प के शाम की औरत ने कहा कि दीदी ये दो नन्हे नन्हे बच्चों के जो सर यहाँ रखे हुए हैं, क्या इनकी माँ जिंदा नहीं है इसमें? किसी ने कहा नहीं, यही तो है इनकी माँ, इनके ये बेटे थे। जैनब ने तड़प के कहा ये हाँ मेरे लाल थे, मगर मैं नहीं थे, अली अकबर ने निसार कर दिया, इसलिए मैं रोऊंगी नहीं। जैनब उस दिन भी नहीं रोई, उस दिन भी नहीं रोई। काफिला जा रहा है, जैनब एक एक को सवार करा रही है, जब सबको सवार करा चुकी, देखा उम्र रबाब नजर नहीं आई, समझ गई कहाँ होगी, पलट के कैदखाने में गई, उस गोशे में पहुंच गई जहाँ सकीना दफन थी। देखा माँ बच्ची की कब्र पे रुखसार रखे रो रही है, बाबू पकड़ लिया, बीबी चलो काफिला वतन जा रहा है, लाके बिठा लिया मानी पर। अब काफिला आगे आ गई, जाने ग्रामी आ गया। अब ये बीवी अपने घर में दाखिल हो रही है, ये घर उजड़ा हुआ है, मेरी बहनें मेरी बेटियां मेरी मजलिस सुन रही होंगी, उनसे आप तस्दीक कर लीजिएगा, औरत के लिए घर दीवार का नाम नहीं है, दरवाजे का नाम नहीं है, छत का नाम नहीं है, रिश्तों का नाम है। अभी जाने ग्रामी अगर रिश्ते हैं तो घर है आबाद, अगर रिश्ते नहीं है तो घर घर नहीं है, रिश्ते अगर है तो जंगल भी घर है, और रिश्ते नहीं है तो घर भी जंगल है। रिश्ता कौन? शौहर का रिश्ता। अगर शौहर है तो खातून ये कहती है हमारी जिंदगी का सहारा हमारे साथ है, कोई भी मुसीबत हो। शौहर नहीं है, औलाद है, कहती हमारा लाल जिंदा है, हमारा बेटा जिंदा है, हमारी जिंदगी का सहारा है, मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं है। और मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है, शौहर नहीं है, औलाद नहीं है, भाई मौजूद है, कहती है मेरे बाप की निशानी मेरे साथ है, मैं अपने भाई के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। भाई नहीं है, ऐसी खवातीन को देखा है जिन्होंने भतीजों को पाल के अपनी औलाद बना लिया है, उनके सहारे जिंदगी गुजार दी है। ऐसी खवातीन को भी देखा है भांजे को पाल के उनके सहारे जिंदगी गुजार दी है। अल्लाह अल्लाह, ये औरतें जो लौट के आई है मदीने में सुगवारा ने मजलूम, जब गई थी तो इनके साथ 2500 का साया भी था, भाई भी थे, भतीजे भी थे, भांजे भी थे, औलाद भी थी, लौट के आई है, न भतीजे रह गए हैं, न भांजे रह गए हैं, न औलाद है, न भाई है, न 2500 का साया है, उजड़े हुए घर में दाखिल हुई होंगी। क्या आलम हुआ होगा उम्र लैला का जब अली अकबर का हुजरा देखा होगा, क्या आलम हुआ होगा उम्र रबाब का जब अपना खाली हुजरा देखा होगा। जैनब एक एक बार नजर रखे हुए है, सबको तस्कीन दे रही है, सबको सीने से लगा रही है, यहाँ तक के उम्मुल बनीन के पास गई, सीने से लगाया, वाले ग्रामी सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, आपका घराना दीन के काम आया है, इस्लाम के काम आया है। उम्मे रबाब को ले गई उनके हुजरे में, कहा सो जाइए, थकी हुई है, महीनों का सफर किया है, आपका लाल दीन के काम आया है, इस्लाम के काम आया है। उम्मे लैला का बाजू उठावा उनके बिस्तर पर सुला दिया, सैयद सज्जाद को मुसल्ले से उठाया उनके बिस्तर में ले गई। बेटा तुम वारिसे हुसैन हो, यादगार रफ्तगा हो, सो जाओ। कुछ देर के बाद एक एक करके इन बीवियों ने अपने अपने दर्द को अपने अपने सीनों में छुपा के खामोशी अख्तियार की, तका नींद बन गई। जब सारी बीवियां खामोश हो गई, सैयद सज्जाद सो गए, घर में सन्नाटा हुआ। अरे महीनों के रुके हुए आंसू अब जैनब को बेचैन कर रहे हैं, जैनब चाहती है कि जी भर के रो ले, मगर रोने कैसे, आवाज बुलंद होगी, उम्र रबाब बेदार हो जाएगी, उम्र लैला बेदार हो जाएगी। अरे दर्द जब बढ़ता है तो गमजदा को अपनी माँ याद आती है, माँ जैनब को माँ याद आई, आहिस्ता से उठी, सर में डाली, असा हाथों में लिया,
की पुष्ट दूरों से बेकार हो चुकी है, कब्र सैयदा का भी होगी और आजमाई होगी। जैनब अपने जख्मों को न खोलना वरना फातिमा से बर्दाश्त न होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही वो सैयदी वो मौला है, पालने वाले हमारे आंसू को रुमाले जनाबे सैयदा जगा देना आने वाले हमारी इस मजलिस को और हमारी तमाम मजलिसों को तमाम रस्कार को कबूल फरमा दे। मानने वाले हमारे अंदर जो खामियां हैं हमारी आने वाली नस्लों में मुंतकिल न होने पाए। पालने वाले हमारी इस कौम को ऐसा शूर और ऐसा इल्म अता फरमा दे जो दूसरी कौमों में दीन अहल है के तारुफ का जरिया बन जाए। पालने वाले हमारी आजादी की हिफाजत फरमा। इसलिए